دار یا رسول. اب آپ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول, کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول. دونوں وسیلہ ہے آپ کا, دونوں جہاں میں مجھ کو وسیلہ ہے آپ کا. کیا غم ہے گر چہوں میں بہت خوار یا رسول, کیا غم ہے گرچہ ہوں میں بہت خوار یا رسول. اب آپ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول, کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول. شفقت ہے سر بسر, ذات آپ کی تو رحمت و شفقت ہے سر بسر. میں گرچہ ہوں تمام خطا وار یا رسول, میں گرچہ ہوں تمام خطا وار یا رسول. اب آپ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول, کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول. کیا ڈر ہے اس کو لش کرے اسی جرم سے, کیا ڈر ہے اسی کو لش کرے اسی جرم سے. تم سا شفیع ہو جس کا مددگار یا رسول, سا شفیع ہو جس کا مددگار یا رسول, تم سا شفیع ہو جس کا مددگار یا رسول. اب آپ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول, کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول. ہو آستانہ آپ کا امداد کی جبی, ہو آستانہ آپ کا امداد کی جبی, اس سے زیادہ کچھ نہیں درکار یا رسول, اس سے زیادہ کچھ نہیں درکار یا رسول, اس سے زیادہ کچھ نہیں درکار یا رسول. اب
عزیز سامعین, ابھی آپ ریڈیو تہران سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے, اور آئیے اب اس مرحلے میں سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام یادوں کے جھروکے. یادوں کے جھروکے, عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 14 خرداد، 8 ذی الحجہ اور 4 جون کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ آٹھ ذی الحجہ سن 60 ہجری قمری کو نواسہ رسول حضرت امام حسین السلام مکہ مکرمہ سے کوفے کی جانب روانہ ہوئے۔ کوفہ روانگی سے 4 ماہ قبل وہ اپنے خاندان کے کئی افراد کے ہمراہ مدینے سے مکہ تشریف لائے تھے۔ آپ نے مکہ مکرمہ میں اپنے قیام کے دوران حجاج کو یزید ابن معاویہ کی حکومت کے ظلم و جور سے آگاہ کیا۔ اس دوران کوفہ کے لوگوں کی طرف سے کوفہ آنے کی مسلسل دعوت اور مکہ میں یزید ابن معاویہ کی حکومت کے ذریعے دی جانے والی اذیتوں اور سازشوں کے باعث امام حسین علیہ السلام مکہ چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ چونکہ یہ حج کے ایام تھے، لہذا امام علیہ السلام نے حج کو عمرے میں تبدیل کیا اور مسلمانوں کو اپنے سفر اور مقصد سے آگاہ کرتے ہوئے کوفے کی جانب روانہ ہوئے۔ چودہ خرداد سن 1368 ہجری شمسی کو بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے 87 برس کی عمر میں وفات پائی۔ آپ کی ولادت یکم میں 1281 ہجری شمسی میں ایران کے وسطی شہر خمین میں ہوئی۔ آپ کی وفات کی خبر کا اعلان ہوتے ہی پورا عالم اسلام سوگ میں ڈوب گیا۔ دنیا کے گوشے گوشے میں آپ کے سوگ میں مجالس اور قرآن خوانی کا اہتمام کیا گیا، اور پوری دنیا سے آپ کے چاہنے والوں نے آپ کی آخری رسومات میں شرکت کی غرض سے ایران کا رخ کیا۔ آپ کے جلوس جنازہ میں 1 کروڑ سے زیادہ افراد شریک ہوئے۔ آپ کو دارالحکومت تہران کے جنوب میں واقع قبرستان بہشت زہرا کے جنوبی حصے میں دفن کیا گیا، جہاں آج آپ کا مرکز منور آپ کے چاہنے والوں کی عقیدت و محبت کے اظہار کی علامت بنا ہوا ہے۔ حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی برسی کے موقع پر ہر سال ملک اور بیرون ملک سے آنے والے آپ کے لاکھوں عقیدت مند آپ کے مزار پر حاضری دیتے ہیں اور اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ آپ کے افکار و نظریات اور انقلابی اقدار کو زندہ رکھیں گے۔ چودہ خرداد سن 1368 ہجری شمسی کو مجلس خبرگان یعنی فقہا کی کونسل نے حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کو اسلامی جمہوریہ ایران کے مقدس نظام کی قیادت و رہبری کے لیے منتخب کیا۔ حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی رحلت کے بعد ماہرین کی کونسل نے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے جانشین کے انتخاب کے لیے اپنا اجلاس منعقد کیا، اور حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا سیاسی و الہی وصیت نامہ پڑھنے کے بعد ایران کے اسلامی نظام کی آئندہ قیادت کے مسئلے پر تبادلہ خیال کیا، اور مکمل غور و خوض کے بعد اور حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کی ممتاز شخصیت اور خصوصیات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو اسلامی انقلاب کے رہبر و قائد کی حیثیت سے منتخب کیا۔ اسلام اور اسلامی علوم سے متعلق مکمل آگاہی، اسلامی قوانین اور دور حاضر کے مسائل سے بھرپور واقفیت اور شناخت نیز شجاعت اور تدبر اور انتظامی صلاحیت جیسی خصوصیات سبب بنی کہ مجلس خبرگان کی اکثریت نے حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کو قیادت کے لیے منتخب کیا۔ 14 خرداد سن 1294 ہجری شمسی کو آیت اللہ سید جعفر شاہرودی کی ولادت ہوئی۔ ابتدائی دینی تعلیم اپنے آبائی شہر شاہرود میں حاصل کرنے کے بعد مزید تعلیم کے حصول کے لیے وہ مقدس شہر قم، مشہد اور نجف گئے۔ انہوں نے آیت اللہ مرزا جواد ملکی تبریزی، شیخ عبد الکریم حائری، آیت اللہ مرزا نائنی اور آغا ضیاء الدین عراقی جیسے جید علماء سے کسب فیض کیا اور درجہ اجتہاد پر فائز ہوئے۔ سن 1324 ہجری شمسی میں وہ عراق سے واپس ایران لوٹ آئے اور دینی تعلیمات کی تبلیغ میں مصروف ہو گئے۔ 58 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا اور ان کے جسد خاکی کو قم المقدسہ میں سپرد خاک کیا گیا۔ چار جون سن 1988 کو اردو کے ممتاز نقاد، محقق، ماہر تعلیم، مترجم اور افسانہ نگار مجنوں گورکھپوری نے 84 برس کی عمر میں کراچی میں وفات پائی۔ مجنوں گورکھپوری کا اصل نام احمد صدیق تھا۔ وہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اور جامعہ کراچی سے بطور استاد وابستہ رہے۔ انہوں نے ہندوستان میں اپنے قیام کے دوران گورکھپور میں ایوان اشاعت کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا اور ایوان کے نام سے ایک رسالہ بھی نکالا۔ 1966 میں وہ ہندوستان سے پاکستان چلے گئے اور کراچی کو اپنی ادبی اور علمی سرگرمیوں کے مستقل مرکز کے طور پر چنا۔ مجنوں گورکھپوری کا شمار اردو کے چند بڑے نقادوں میں ہوتا ہے۔ ان کی تنقیدی کتب میں نقوش و افکار، نکات مجنوں، تنقیدی حاشیے، تاریخ جمالیات، ادب اور زندگی، غالب شخص اور شاعر، شعر و غزل اور غزل سرا کے نام سر فہرست ہیں۔ مجنوں گورکھپوری ایک اچھے افسانہ نگار بھی تھے اور ان کے افسانوں کے مجموعے خواب و خیال، مجنوں کے افسانے، سرنوشت، سوگوار شباب اور گردش کے نام سے اشاعت پذیر ہوئے تھے۔ وہ انگریزی زبان و ادب پر بھی گہری نظر رکھتے تھے اور انہوں نے شیکسپیئر، ٹالسٹائے، بائرن اور برنارڈ شا اور جان ملٹن کی تحقیقات کو بھی اردو میں منتقل کیا۔ مجنوں گورکھپوری کو کراچی میں سخی حسن کے قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا۔ اور 4 جون سن 1989 کو چین کے دارالحکومت بیجنگ کے تیانان من اسکوائر پر چینی طلبہ کے قتل کا واقعہ رونما ہوا۔ اس دن ہزاروں چینی طلبہ نے تیانان من اسکوائر پر اجتماع کیا اور کھلی سیاسی فضا، کمیونسٹ پارٹی کی طاقت میں کمی اور پارلیمنٹ کے اختیارات میں اضافے کا مطالبہ کیا۔ حکومت کے انتباہ کے باوجود طلبہ کا مظاہرہ جاری رہا اور سر انجام چین کی پولیس اور فوج نے احتجاجی طلبہ کے مظاہرے کو سختی کے ساتھ کچل دیا۔ بتایا جاتا ہے کہ اس واقعے میں سینکڑوں طالب علم ہلاک اور زخمی ہو گئے۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔ عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے۔ سامعین، حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی جانب سے روس کے ٹوٹنے کی پیشن گوئی اور روسی صدر گورباچوف کو اسلام کی دعوت آپ کا افتخار و اعزاز بھی ہے، اور اسلام کی صداقت پر مہر تصدیق بھی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف سلمان رشدی ملون کی کتاب کی اشاعت کے بعد آپ نے تاریخی فتویٰ دے کر اسے ہمیشہ کے لیے محدود کر دیا۔ یورپ اس فتویٰ کی وجہ سے کئی بار ایران سے تعلقات توڑنے کا اعلان کرتا رہا، مگر ایران نے اس فتویٰ کو ہمیشہ واپس لینے سے انکار ہی کیا، اور ہر قسم کے پریشر اور دباؤ کو خاتمے میں لائے بغیر اس پر قائم و دائم رہا۔ یہ فتویٰ آج بھی قابل عمل ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اگرچہ 4 جون 1989 کو ہم سے جدا ہو گئے، مگر ان کا دکھایا ہوا راستہ آج بھی اسی طرح روشن ہے۔ یہ کہا جائے تو بے جان نہ ہوگا کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی راہ نجات کی راہ ہے، آزادی کی راہ ہے، عالمی قزاقوں غنڈوں کے سامنے جرأت اظہار اور مظلوموں کی حمایت و نصرت کی راہ ہے، اپنے مقصد اور ہدف کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دینے کی راہ ہے۔ اس راہ کا راہی ہر کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ امام خمینی ہی تھے جنہوں نے امریکہ کو شیطان بزرگ، بڑا شیطان اور انسانیت کا سب سے بڑا دشمن قرار دیا اور اس کے خلاف بغاوت کی۔ اپنی اس بغاوت کے ذریعے عصر حاضر کے فرعونوں کی نافرمانی کا درس دیا۔ امریکہ جو عالمی سطح پر طاقتور ترین سمجھا جا رہا تھا، ناقابل شکست ہو چلا تھا۔ اس کا ناقابل شکست ہونے کا طلسم توڑ دیا۔ آپ کی اس بغاوت نے فلسطین، الجزائر، افغانستان اور دیگر کئی ممالک میں جہاد کے در وا کر دیے، اور امت کو اس کا بھولا ہوا سبق یاد آ گیا۔ امریکہ اور استعماری طاقتوں کا گھمن خاک میں ملا دیا۔ حضرت امام خمینی کی عظیم المثال شخصیت تھی، جن کی وجہ سے دنیا بھر کے مسلمان، نوجوانوں اور اسلام کو ایک مکمل ضابطۂ حیات سمجھنے والی تحریکوں اور تنظیموں کی قیادتوں میں خود اعتمادی اور امید پیدا ہوئی، اور ان کی جد و جہد میں تیزی آئی، اور کئی ایک مسلمان ممالک میں باشعور نوجوان کھلے عام اپنے استعمار شکن نظریات کا اظہار کرنے لگے۔ اور سامعین، ایک مرتبہ پھر حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کی مناسبت سے، ان کی برسی کی مناسبت سے آپ کی خدمت میں تسلیت پیش کرتے ہوئے آپ سب کی سلامتی کی دعا کرتے ہیں۔ اور سامعین، آئیے اب سماعت فرمائیے ہمارا اگلا پروگرام، ایرانی مشاہیر۔
عزیز سامعین، پروگرام ایرانی مشاہیر لے کر حاضر خدمت ہیں۔ مظفر زکی کا سلام قبول فرمائیں۔ آج کے پروگرام میں ہم فارسی ادبیات کا جائزہ لیتے ہوئے اس زبان کے عظیم شاعر رودکی کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ امید ہے آج کا پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ایران کی پوری تاریخ میں شاعری کو عوام اور حکام دونوں کے درمیان خاص اہمیت حاصل رہی ہے۔ شاعری اور ایرانیوں کی زندگی آپس میں لازم و ملزوم ہیں، اسی وجہ سے ناقدین شاعری کا ہمیشہ جائزہ لیتے رہے ہیں۔ ایران میں علم و ادب کی تاریخ سن 331 قبل مسیح تک پرانی ہے، یعنی علم و ادب کا سلسلہ خاندان حقامنشی کے خاتمے کے زمانے تک جاتا ہے۔ ایران پر سکندر کے حملے اور حقامنشی خاندان کی حکومت کے خاتمے کے بعد ایران کی وسیع و عریض سرزمین میں علم و دانش کی صورتحال ہی بدل کر رہ گئی۔ سکندر نے ایران پر قبضے کے بعد ایران کی جن علمی اور ادبی کتابوں کو پسند کیا، ان کا یونانی زبان میں ترجمہ کرنے کا حکم دیا، اور اس کے بعد ان کتابوں کے فارسی نسخوں اور دوسری ادبی اور علمی کتابوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ اگرچہ سکندر کا یہ کام انسانیت کے حق میں ظلم تھا، لیکن اس کا یہ اقدام بھی ایران کے علمی و ادبی جمود کا باعث نہ بن سکا۔ ساسانی خاندان کے دور حکومت میں علم، تمدن اور ثقافت کے اعتبار سے ایرانی بہت بلند سطح پر پہنچ گئے تھے اور ان کی کتابیں اور شہرت شہرہ آفاق تھی۔ اس دور میں ایرانی علم و ادب میں ایسا نکھار پیدا ہوا تھا کہ بہت سے محققین اور دانشوروں کا کہنا ہے کہ ایرانی علم و ادب نے حتیٰ دنیا کی سب سے عظیم علمی تحریک اور تمدن یعنی اسلامی علوم و تمدن پر بھی اپنے اثرات مرتب کیے ہیں۔ ایران کی شاعری اور ادب کی تاریخ بھی ہزاروں سال پرانی ہے اور اس میں بھی دوسرے علوم و فنون کے ساتھ ساتھ نکھار آتا رہا ہے۔ قدیم ایران کے جو آثار اب تک یادگار کے طور پر باقی ہیں وہ ان زمانوں میں رائج رسم الخطوط اور زبانوں پر، مثلا پہلوی، اوستائی اور آرامی زبانوں میں لکھے ہوئے ہیں۔ ایرانیوں نے جب دین اسلام قبول کیا تو اس کے بعد اس زمانے میں رائج زبانوں اور خطوط کی جگہ فارسی زبان نے لے لی۔ ایران نے اسلام کے داخلے کے بعد سامانی خاندان کی حکومت شروع ہونے کے بعد یعنی نویں صدی عیسوی میں فارسی شعر و ادب کو نکھار حاصل ہوا۔ اس خاندان نے فارسی ادبیات کے پنپنے کا راستہ ہموار کر دیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس خاندان کا شمار اصل ایرانی خاندانوں میں ہوتا تھا اور اس خاندان نے فارسی زبان و ثقافت کی ترویج میں اپنی پوری کوشش کی اور شاعروں، مترجمین اور مصنفین کو اس سلسلے میں بہت رغبت دلائی۔ سامانی حکمران اپنی سیاسی اور ثقافتی پوزیشن کی تقویت کی بہت کوشش کرتے تھے اور ان کے زمانے میں ایران کے شمال مشرقی علاقوں میں قومی جوش و جذبہ شروع ہو چکا تھا اور علمی و ثقافتی تحریک آگے بڑھ رہی تھی۔ اسی دوران سمرقند کے ایک پہاڑی دیہات رودک میں بابا شعر فارسی ابو عبداللہ جعفر بن محمد رودکی پیدا ہوئے۔ رودکی کی تاریخ ولادت کسی نے تحریر نہیں کی ہے، لیکن یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ تقریباً تیسری صدی ہجری قمری مطابق نویں صدی عیسوی کے اواسط میں پیدا ہوئے تھے۔ جب رودکی پیدا ہوئے اسی زمانے میں ایران کی دو اہم علمی شخصیتیں یعنی مشہور ایرانی طبیب زکریہ رازی اور فلسفی ابو نصر فارابی کی بھی ولادت ہوئی۔ تاریخی اعتبار سے بھی رودکی کی ولادت اس وقت ہوئی جب اسلامی سرزمینوں کا دائرہ وسیع ہو گیا تھا اور اسلام جیہون کے اس پار سے شمالی افریقہ اور مغربی یورپ یعنی اندلس تک پھیل چکا تھا۔ رودکی کی زندگی اور سمرقند سے بخارا آنے کی نوعیت کے بارے میں معلومات دستیاب نہیں ہیں۔ محمد عوفی کا شمار قدیم ایرانی مصنفین میں ہوتا ہے، ان کو رودکی کی زندگی کے بارے میں معلومات حاصل تھیں۔ انہوں نے اپنی کتاب لباب الالباب میں رودکی کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ بہت ذہین اور قوی حافظے کے مالک تھے اور انہوں نے 8 سال کی عمر میں ہی سارا قرآن حفظ کر لیا تھا۔ انہوں نے بچپن سے ہی تعلیم حاصل کرنا شروع کر دیا تھا۔ ان کی آواز بہت اچھی تھی اور بربت بہت اچھا بجاتے تھے۔ رودکی شاعری اور موسیقی کے میدانوں میں اپنے زمانے کے ماہر ترین فرد تھے۔ ان کی شاعری اور موسیقی کا چرچا ہر جگہ تھا۔ خراسان کے اس زمانے کے حکمراں امیر نصر سامانی نے ان کو اپنے دربار میں بلایا۔ رودکی کے زمانے میں حتیٰ 5 صدی ہجری قمری مطابق 11 صدی عیسوی تک کے زمانے میں ایران میں شاعری اور موسیقی کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ تھا اور اشعار کو موسیقی کے بغیر نہیں پڑھا جاتا تھا۔ جن شاعروں کو موسیقی نہیں آتی تھی وہ اپنی شاعری کو فروغ دینے اور ممدوح کی توجہ حاصل کرنے کے لیے کسی موسیقی دان کی خدمات حاصل کرتا تھا جسے راوی کہا جاتا تھا۔ لیکن رودکی کو شاعری کے لیے اس زمانے میں لازمی ان دونوں فنون پر مکمل عبور حاصل تھا، بنابراین وہ اپنے اشعار خود ہی پڑھا کرتے تھے اور ان کے لیے موسیقی بھی خود ہی ترتیب دیتے تھے۔ رودکی کے اشعار کا جائزہ لینے سے ان کے علم و دانش اور معلومات کا پتہ چلتا ہے۔ رودکی کو فارسی الفاظ پر عبور حاصل تھا۔ فارسی زبان کی کوئی ایسی لغت نہیں ہے جس میں شاعروں کے کسی شعر کو بطور مثال پیش کیا گیا ہو، لیکن رودکی کا کوئی شعر اس میں ذکر نہ کیا گیا ہو۔ رودکی کے اشعار کا جائزہ لینے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ عرب شعرا کے کلام ایران کی قبل از اسلام تاریخ اور ادبیات نیز مختلف اقوام و مذاہب سے بھی اچھی طرح آگاہ تھے۔ خاندان سامانی کے دربار میں جانے کے بعد رودکی کا شمار دوسرے سامانی بادشاہ امیر نصر سامانی کے مقربین میں ہونے لگا اور انہوں نے اپنے اشعار میں آل سامان خصوصاً نصر بن احمد کی مدح کی اور بہت زیادہ دولت حاصل کی۔ دربار میں زندگی گزارنے کے دوران ان کی آشنائی سامانیوں کے وزیر اور صاحب علم و دانش ابو الفضل بلعمی جیسے افراد کے ساتھ ہوئی اور چوتھی صدی کے مشہور فلسفی و شاعر شہید بلخی اور ابو الحسن مرادی جیسے دانش مندوں کے ساتھ ان کی دوستی تھی اور ان کے ہاں ان کا آنا جانا تھا۔ شہید بلخی، ابو اسحاق جویباری، کسائی اور دقیقی کا شمار رودکی کے ہم عصر شاعروں میں ہوتا ہے۔ رودکی نے اپنے بعض اشعار میں ان افراد کا ذکر بھی کیا ہے۔ رودکی دولت مند تھے اور یہ دولت انہوں نے شاعری اور موسیقی کی بدولت حاصل کی تھی۔ جیسا کہ کتابوں میں لکھا گیا ہے، رودکی کو نصر بن احمد کے دربار میں اتنی زیادہ قدر و منزلت حاصل تھی کہ کسی بھی دوسرے شاعر کو ان کا ہم پلہ قرار نہیں دیا گیا۔ لیکن ابو عبداللہ جعفر ابن محمد رودکی کہ جن کو بابا شعر فارسی قرار دیا جاتا ہے، ان کی زندگی کے آخری ایام نابینا اور سن رسیدہ ہونے کی وجہ سے بہت ہی کٹھن گزرے اور انہوں نے سن 329 ہجری قمری مطابق 940 عیسوی میں سمرقند میں وفات پائی۔ بعض تذکرہ نویسوں اور محققین نے رودکی کے اشعار کی تعداد 1,300,000 سے زیادہ بتائی ہے۔ یہ تعداد مبالغہ آمیز نظر آتی ہے، لیکن رودکی کی شاعری کی صلاحیت اور کلیلا و دمنا کو منظوم انداز میں پیش کرنے پر مبنی ان کی عظیم کتاب کے پیش نظر یہ بعید بھی نہیں لگتا ہے۔ البتہ ان تمام اشعار میں سے آج رودکی کے صرف 960 اشعار ہی موجود ہیں۔ یہ اشعار قدیم کتابوں میں نقل ہوئے ہیں، ان میں بعض اشعار شاعروں کی زندگی سے متعلق کتابوں اور لغت کی کتابوں میں موجود ہیں۔ رودکی کے اشعار قطعات، قصائد اور غزلوں سے اس بات کو بڑی اچھی طرح سمجھا جا سکتا ہے کہ ان کو شعر کے مختلف فنون پر مہارت حاصل تھی۔ محققین اس بات کے قائل ہیں کہ قوت تشبیہ اور وصف نیز معانی کے نیچر کے قریب ہونے کے اعتبار سے رودکی کے اشعار اپنی مثال آپ ہیں۔ شاید یہی وجہ تھی کہ ان کے معاصر یا بعد میں آنے والے بہت سے شعرا نے ان کی طرح شعر کہنے کی کوشش کی یا ان کے اشعار کو اپنی شاعری میں استعمال کیا۔ بہت سے محققین کے نزدیک رودکی کی سب سے اہم کتاب منظوم کلیلا و دمنا ہے، لیکن اب صرف اس کے چند پراکندہ اشعار ہی دستیاب ہیں۔ کلیلا و دمنا جانوروں کی زبان سے بیان کی جانے والی کہانیوں پر مبنی ایک ہندی کتاب ہے۔ اس کتاب کا اصل نام پنج تنترا ہے۔ اس کتاب کو برزویہ طبیب ایران لائے تھے اور انہوں نے ہی اس کا پہلوی زبان میں ترجمہ کیا تھا۔ اس کے بعد عبداللہ بن مقفع نے اس کا عربی زبان میں ترجمہ کیا۔ نصر بن احمد سامانی کے دور حکومت میں اور اس کے حکم پر اس کے وزیر ابو الفضل بلعمی نے اس کا دری فارسی میں ترجمہ کیا۔ اس کے بعد رودکی نے ابو نصر سامانی کے حکم پر اس کو نظم کا روپ دیا۔ رودکی کی منظوم کلیلا و دمنا کے اب تک صرف 115 متفرق اشعار ہی مل پائے ہیں۔ رودکی کے پراگندہ اشعار سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ منظوم کلیلا و دمنا کے علاوہ ان کی 6 مثنویاں بھی تھیں اور ان میں سے ہر ایک کچھ اشعار ہم تک پہنچے ہیں۔ سامعین، اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ خدا حافظ۔
سفر کے لیے ایک ضرورت ہے یہ خود قیادت ہے یہ عصر نو کی صدا ہے یہ سب کی مراد ساری انسانیت کی یہی شان ہو وہ کسی بھی عقیدے کا انسان ہو اتحاد عمل اس کی پہچان ہو بس عقیدہ یہی بس یہی اعتقاد
اعتقاد اعتقاد
اعتقاد ظلم کیا ظالموں کی طاقت کیا صبر کے سامنے کوئی کثرت کیا تم مگر ایک ہو پھر یہ ظلمت کیا خون میں اپنے پیدا کرو اعتماد ہو اگر ایک ہی وقت کا کارواں امت مسلمان ہو یہاں سے وہاں سر اٹھائے نہ کوئی عزیزی یہاں سب کی ٹھوکر پہ ہوں شمرو ابن
زیاد
آؤ بدلے زمانے کی تقدیر بھی پھر ہو زندہ پلس تینوں کشمیر بھی توڑ دیں ظلم و نفرت کی زنجیر بھی آدمیت رہے پھر زمانے میں شاد مرد حق کو اسی فکر سے کام ہے یہ امام خمینی کا پیغام ہے یعنی عارف حسینی کا اقدام ہے دے رہا صدا اے تمہیں اجتہاد حق کی قوت ہے سے مسلمان سے گرم جوشی رہے جوش ایمان سے فکر ہو منسلک، فکر قرآن سے زندگی ہو سرا پا مسلسل جہاد. اس جہاں میں اگر کچھ بقا چاہیے روح اسلام سے ایک وفا چاہیے، سیرت احمد مجتبی چاہیے، یہ حقیقت رہے سب کے ذہنوں کو یاد. قوم کے سب ارادے نکھرتے رہیں باہمی الفتوں سے سنورتے رہیں، دانیال اپنے جذبے ابھرتے رہیں، اپنی ملت رہے زندہ او زندہ باد.
وقت ہوا ہے عالمی خبروں کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے. سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ. امام خمینی رحمت اللہ علیہ کے انقلاب نے دنیا کو مبہوت کر دیا اور اسلامی جمہوری نظام پائیداری کے ساتھ ترقی کر رہا ہے. 36ویں برسی کے مرکزی اجتماع سے رہبر انقلاب اسلامی کا خطاب. ہمیں ایران میں یورینیم کی افزودگی کے لیے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، وزیر خارجہ سید عباس راغچی کا دو ٹوک اعلان. بنگلہ دیش میں عبوری انتظامیہ کا ترمیمی آرڈیننس شیخ مجیب الرحمان کا مجاہد آزادی اور ملک کے بانی کا درجہ ختم. اور پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا میں تکفیری دہشت گردوں کے خلاف پاکستان کے سیکیورٹی دستوں کا آپریشن، دسیوں دہشت گرد ہلاک. اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ. اسلامی جمہوریہ ایران کے بانی حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی 36ویں برسی کا مرکزی پروگرام تہران میں آپ کے مزار پر منعقد ہوا، جس میں اعلی حکام غیر ملکی زائرین، تہران میں متعین غیر ملکی سفیروں نے شرکت کی۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے اس اجتماع سے خطاب میں حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی آفاقی شخصیت پر روشنی ڈالی اور اسلامی جمہوری نظام کی استقامت و پائیداری پر زور دیا۔ رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے فرمایا کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی رحلت کو 30 برس سے زائد کا عرصہ گزر جانے کے بعد آج بھی دنیا آپ کے وجود کا احساس اور آپ کے انقلاب کا اثر محسوس کر رہی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ آج دنیا میں امریکی حیثیت کا زوال اور صہیونیوں سے بڑھتی ہوئی نفرت بھی اسی انقلاب کی دین ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے عقلانیت کو اسلامی انقلاب کی بنیاد اور ولایت فقیہ اور ملی خود مختاری کو اس عقلانیت کے دو بنیادی ارکان قرار دیا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر ولایت فقیہ نہ ہوتی تو انقلاب دین سے منحرف ہو جاتا۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ ملی خود مختاری اس بات کا سبب بنی کہ ملک و قوم اپنے پیروں پر کھڑی ہو گئی۔ آپ نے فرمایا کہ ملی خود مختاری کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ کے گرین یا ریڈ سگنل کا انتظار نہ کیا جائے، بلکہ ہم کر سکتے ہیں کہ سلوگن پر عمل کیا جائے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے ملی خود مختاری کے لیے دفاعی طاقت کے ارتقاء پر زور دیا۔ ملکی ایٹمی صنعت کو سائنس و ٹیکنالوجی کے سبھی میدانوں میں ترقی و پیش رفت کی اساس قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ ایٹمی ٹیکنالوجی مدر ٹیکنالوجی ہے اور متعدد سائنسی و صنعتی ترقی کا دار و مدار اسی ٹیکنالوجی پر ہے۔ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے افزودگی کو ایٹمی ٹیکنالوجی کی کلید قرار دیا اور فرمایا کہ ہمارے دشمن اسی لیے ایران میں افزودگی کی مخالفت کر رہے ہیں۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ امریکہ کون ہوتا ہے یہ کہنے والا کہ ہم افزودگی انجام دیں یا نہ دیں۔ آپ نے فرمایا کہ امریکہ چاہتا ہے کہ ایران کے پاس ایٹمی صنعت نہ ہو اور وہ اس کا محتاج رہے۔ آپ نے اپنے خطاب میں امریکہ کو ملت فلسطین کے خلاف وحشیانہ صہیونی جرائم میں برابر کا شریک قرار دیا اور فرمایا کہ صہیونی حکومت زوال پذیر ہے اور زیادہ دیر قائم نہیں رہے گی۔ بین الاقوامی ذرائع ابلاغ نے حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی 36ویں برسی کے موقع پر امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر رہبر انقلاب اسلامی کے خطاب کو خصوصی کوریج دی، جس میں آپ نے ایران کے جوہری توانائی کے حق پر سوال اٹھانے پر امریکہ کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا۔ برطانوی خبر رساں ایجنسی رائٹرز نے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی برسی کے موقع پر رہبر انقلاب اسلامی کے خطاب کو نمایاں کوریج دیتے ہوئے لکھا کہ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے امریکہ کے جوہری مطالبات کو مسترد کر دیا اور ایران کی جانب سے یورینیم کی افزودگی جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا۔ خبر رساں ایجنسی ایسوسیٹڈ پریس نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے امریکہ کی پیشکش کو ہم کر سکتے ہیں کہ قومی نعرے کے مکمل خلاف قرار دیا اور کہا کہ جوہری ٹیکنالوجی صرف توانائی کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ صنعتوں کے لیے بنیادی ضرورت ہے۔ اگر ہمارے پاس 100 نیوکلیئر پاور پلانٹس بھی ہوں لیکن افزودگی نہ ہو تو یہ سب بے سود ہے۔ واشنگٹن پوسٹ نے بھی رہبر انقلاب اسلامی کے بیانات کو اجاگر کرتے ہوئے لکھا کہ ایرانی سپریم لیڈر نے مذاکرات کے دوران امریکی تجاویز کو کھل کر تنقید کا نشانہ بنایا۔ پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار جنگ نے رہبر انقلاب اسلامی کے خطاب کی شہ سرخی لگاتے ہوئے لکھا ہے کہ ایران نے امریکہ کی یورینیم افزودگی سے متعلق تجویز کو دو ٹوک انداز میں مسترد کر دیا، یورینیم افزودگی جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے امریکہ کی جانب سے یورینیم کی افزودگی پر قدغن لگانے کی تجویز کو واضح طور پر رد کرتے ہوئے اسے ملک کے قومی مفادات کے سراسر منافی قرار دیا ہے۔ پاکستان اور ہندوستان کے مختلف شہروں میں حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی برسی کے پروگرام منعقد ہوئے۔ اسلام آباد سے ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق پاکستان کے وفاقی دارالحکومت کے ساتھ ہی کراچی، لاہور، کوئٹہ اور پشاور اور ملتان سمیت مختلف شہروں میں حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی 36ویں برسی کی مناسبت سے اجتماعات، سیمیناروں اور کانفرنسوں میں عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور سیاسی و مذہبی عمائدین اور دانشوروں نے حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی۔ ہندوستان میں بھی دہلی، ممبئی، حیدرآباد، بنگلور، لکھنؤ کے علاوہ جموں کشمیر اور کرگل لداخ کے مختلف علاقوں میں بھی کئی دن پہلے سے مجالس، اجتماعات، سیمیناروں اور کانفرنسوں کا سلسلہ برقرار رہا۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ہمیں امریکی تجاویز مل گئی ہیں لیکن اس میں ابہامات بہت ہیں اور ہم اپنے اصولی موقف اور قومی مفاد کی بنیاد پر آئندہ دنوں میں اس کا جواب دیں گے۔ وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے بیروت میں اپنی کتاب مذاکرات کی طاقت کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ مسٹر ٹرمپ نے جب واشنگٹن میں وائٹ ہاؤس میں اپنا کام شروع کیا تو پہلے ہی اقدام میں ایران کے خلاف حد اکثر دباؤ کی پالیسی کی دستاویز جاری کی۔ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا کہ اس پالیسی کا مقصد ایران پر اقتصادی دباؤ ممکن حد تک بڑھانا تھا اور اسی پالیسی کے تحت علاقے میں امریکی فوجی اڈوں میں فوجیوں کی تعداد بڑھا دی گئی، ایک جنگی بیڑے کا اضافہ کیا گیا، بمبار جنگی طیاروں کی تعداد بڑھا دی گئی اور اس طرح اقتصادی دباؤ کے ساتھ ہی فوجی دباؤ اور دھمکیوں کا اضافہ بھی کیا گیا۔ سید عباس عراقچی نے کہا کہ اس کے بعد مسٹر ٹرمپ نے اسلامی جمہوریہ ایران کے سپریم لیڈر کے لیے ایک خط لکھا اور مذاکرات کی درخواست کی۔ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا کہ مذاکرات شروع کرنے کے لیے طاقت کی ضرورت ہوتی ہے اور کافی طاقت کے بغیر کسی بھی مذاکرات میں مؤثر شرکت نہیں کی جا سکتی۔ اسی بنا پر اسلامی جمہوریہ ایران نے مسٹر ٹرمپ کی براہ راست مذاکرات کی تجویز کو مسترد اور اعلان کیا کہ ہم ان شرائط کے ساتھ جن کا تعین امریکہ کرے مذاکرات نہیں کریں گے بلکہ اپنی شرط کے ساتھ مذاکرات کریں گے اور ان شرائط میں بالواسطہ مذاکرات شامل تھے۔ سید عباس عراقچی نے کہا کہ اگر ہمارے پاس ضروری دفاعی طاقت نہ ہوتی اور امریکہ ہماری ایٹمی تنصیبات پر آسانی سے بمباری کر سکتا تو اس کو ہم سے مذاکرات کی ضرورت نہیں تھی۔ انہوں نے کہا کہ ہم آئندہ دنوں میں اپنے اصولی موقف اور ایرانی عوام کے مفادات کو مدنظر رکھتے ہوئے اس کا مناسب جواب دیں گے۔ سید عباس عراقچی نے اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے کہا کہ ہمیں امریکہ کی تحریری تجاویز ملی ہیں لیکن اس تحریر میں بہت سے ابہامات اور سوالات ہیں۔ اس تجویز میں بہت سے مسائل واضح نہیں کیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم آئندہ دنوں میں اپنے اصولی موقف اور ایرانی عوام کے مفادات کو مدنظر رکھتے ہوئے اس کا مناسب جواب دیں گے۔ سید عباس عراقچی نے اسی کے ساتھ واضح کیا کہ ایران کے اندر یورینیم کی افزودگی ہماری ریڈ لائن ہے۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے اور ایسا لگتا ہے کہ سبھی ملکوں نے اس کو تسلیم کر لیا ہے۔ افزودگی ایرانیوں کا قومی وقار اور باعث افتخار ہے۔ بنگلہ دیش کی عبوری انتظامیہ نے ایک ترمیمی آرڈیننس جاری کر کے ملک کے بانی شیخ مجیب الرحمان کا مجاہد آزادی اور بانی بنگلہ دیش کا درجہ ختم کر دیا۔ ڈھاکہ سے موصولہ رپورٹ کے مطابق بنگلہ دیش کی عبوری انتظامیہ نے مجاہدین آزادی سے متعلق ترمیمی آرڈیننس کے ذریعے مجاہدین آزادی کی فہرست سے شیخ مجیب الرحمان سمیت 400 لوگوں کے نام خارج کر دیے ہیں۔ اس حوالے سے ترمیمی آرڈیننس میں مجاہدین آزادی کی نئی تعریف کی گئی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ صرف وہی مجاہد آزادی قرار پائیں گے جس نے 26 مارچ سے 16 دسمبر 1971 تک پاکستانی فوجیوں اور ان کے مقامی اتحادیوں سے براہ راست لڑائی میں حصہ لیا ہو۔ رپورٹوں کے مطابق بنگلہ دیش کی عبوری انتظامیہ نے اس ترمیمی آرڈیننس کے ذریعے نہ صرف یہ کہ شیخ مجیب الرحمان کا نام مجاہدین آزادی کی فہرست سے خارج کر دیا ہے، بلکہ ان شقوں کو بھی نکال دیا ہے جن میں انہیں بنگلہ دیش کا بانی اور آزادی کی علامت قرار دیا گیا تھا۔ حالیہ جنگ کے نتیجے میں منفی رجحان سے دوچار پاکستان اور ہندوستان کی اسٹاک مارکیٹوں میں صورتحال بہتری کی طرف گامزن ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ میں ہفتے کے تیسرے دن ریکارڈ تیزی دیکھی گئی اور 100 انڈیکس میں پہلی بار 21,000 پوائنٹس کا اضافہ ہوا، جس کے بعد 100 انڈیکس 121,135 پوائنٹ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ ادھر اطلاعات ہیں کہ ہندوستان کی اسٹاک مارکیٹ مسلسل گراوٹ سے باہر آ گئی ہے اور ہفتے کے تیسرے روز کافی استحکام دیکھنے کو ملا۔ رپورٹ کے مطابق کاروبار کے آغاز میں سینسیکس فرموں سے بیشتر کے سودے گرین نشان پر کھلے۔ اقتصادی ماہرین کے مطابق ایشیائی بازار میں زوردار تیزی کا اثر ہندوستان اور پاکستان کی اسٹاک مارکیٹوں میں بھی دکھائی دے رہا ہے۔ واضح رہے کہ جنوبی ایشیا کی دو جوہری طاقتوں کے درمیان حالیہ جنگ کے نتیجے میں ہندوستان اور پاکستان کی اسٹاک مارکیٹوں کو شدید منفی رجحان کا سامنا کرنا پڑا۔ پاکستان کے سیکیورٹی اداروں نے انٹیلیجنس پر مبنی دو کارروائیوں کے دوران تحریک طالبان پاکستان اور بلوچ علیحدگی پسندوں سے وابستہ کم از کم 21 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے بدھ کے روز صوبہ خیبر پختونخوا کے شمالی وزیرستان شہر کے علاقے دتاخیل میں دہشت گرد گروپ ٹی ٹی پی کے خلاف کارروائی کے دوران 14 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ بیان کے مطابق بلوچستان کے شہروں مچھ اور قلات کے دو علاقوں میں سیکیورٹی فورسز کی انٹیلیجنس پر مبنی کارروائیوں میں بی ایل اے سے وابستہ 7 عناصر مارے گئے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ سامعین، ابھی آپ عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے اور اب سماعت فرمائیں حالات حاضرہ پر مشتمل پروگرام انداز جہاں۔ سامعین، اس پروگرام کے ساتھ ہی ہماری یہ مجلس ختم ہو جائیں گی. انداز جہاں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. علی عباس رضوی انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. امید ہے کہ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ ہمیشہ اتنا آج بھی بخیر و عافیت ہوں گے. ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ آفتاب انقلاب. اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے. اپنے معزز مہمانوں سے ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں. امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ عصر حاضر کا ایک درخشان نام، تابناک چہرہ، عدیم المثال شخصیت، وہ مرد مجاہد اور وہ مرد آہن جس کی گھنگرج نے ظلم و ستم کے ایوانوں پر لرزہ طاری کیا تھا، وہ رہبر کبیر جس کی للکار سے دنیا کی سپر طاقتیں لرزہ براندام تھیں، وہ مہربان قائد جس نے آزادی اور حریت کے متوالوں کو حوصلہ، ہمت، شہامت اور شجاعت عطا کی، وہ فقیہ عالی قدر اور مرجع بے بدیل جس نے پوری امت مسلمہ کو وحدت، اخوت اور بھائی چارے کا درس دیا اور عصر حاضر میں منادی وحدت کے لقب سے سرفراز ہوئے. امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ کی شخصیت نے عالم اسلام کے سب سے بڑے مسئلے کو، جسے تاقینسیہ کے حوالے کر دیا گیا تھا، یعنی مسئلہ فلسطین کو دوبارہ زندہ کیا اور جمعۃ الوداع کو عالمی یوم قدس کا اعلان کر کے ایک بار پھر فلسطینی نوجوانوں میں امنگ، جذبہ اور جد و جہد کی تڑپ پیدا کی. آج سے 36 سال قبل یہ عظیم رہبر ہم سے اور دنیا سے جدا تو ہو گیا، لیکن اس کے افکار و نظریات آج بھی زندہ اور تابندہ ہیں. آج کے اس پروگرام میں ہم حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی 36ویں برسی، یعنی ان کے رحلت جاں گداز کو 36 برس کا عرصہ گزر جانے کے بعد جو ان کی برسی منائی جا رہی ہے، 36ویں برسی، اس مناسبت سے ان کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں پر نظر ڈالنے کی کوشش کریں گے. ہمارے ساتھیوں نے اس سلسلے میں ایک رپورٹ تیار کی ہے، پھر آپ کی خدمت میں اور اپنے مہمانوں کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں.
ایران سمیت پوری دنیا میں بانی انقلاب اسلامی ایران اور اسلامی جمہوری ایران کے معمار امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی برسی کے پروگراموں کا سلسلہ جاری ہے اور اس مرد آہن اور عظیم مجاہد رہنما کو دنیا کے گوشہ و کنار میں ان کے چاہنے والے اپنے اپنے انداز میں خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں. یقینی طور پر بجا ہوگا کہ پروگرام کے آغاز میں ہم بھی عصر حاضر کی اس عظیم الشان اور تاریخ ساز شخصیت کو سلام عقیدت پیش کریں، جس کی بلند روح نے آسمانوں کی وسعت کو موہت کر لیا اور جس نے زمین پر دور حاضر کی انسانیت کو غلامی اور حقارت کی زنجیر سے آزاد کرایا. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ 20 جماعت ثانی 1320 ہجری قمری مطابق 24 ستمبر 1902 عیسوی کو ایران کے صوبہ مرکزی کے شہر خمین میں ایک انتہائی اہل علم و جہاد گھرانے میں پیدا ہوئے. امام خمینی اپنے آبا و اجداد کے اخلاق و زہد و تقویٰ اور علم و جہاد کے مکمل وارث بنے. وہ خاندان جس نے نسل در نسل ہمیشہ عوام کی ہدایت اور رہنمائی اور الہی معارف کے حصول میں اپنی زندگی وقف کر رکھی تھی. امام خمینی نے بچپن سے ہی جہاد و شہادت کو اپنی وراثت قرار دے دیا تھا. امام خمینی نے ابتدائی تعلیم خمین شہر میں حاصل کرنے کے بعد 19 سال کی عمر میں عراق شہر اور پھر حوض المیقم کا رخ کیا اور علم اجتہاد اور عرفان کے اعلیٰ ترین مقام پر فائز ہوئے. امام خمینی کی شخصیت کی ایک اہم خصوصیت یہ تھی کہ وہ عوام کے درمیان رہتے تھے، عوام کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے اور ہمیشہ خود کو عوام کا خادم سمجھتے تھے. یہی وجہ تھی کہ اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد جب لوگ انہیں رہبر کبیر کے نام سے یاد کرنے لگے تو اپنی ایک تقریر میں آپ نے صاف لفظوں میں فرمایا تھا کہ لوگ مجھے رہبر کہنے کے بجائے عوام کا خدمت گزار کہیں تو مجھے زیادہ خوشی ہوگی، اور بارہا اپنی تقریروں میں فرمایا کرتے تھے کہ ایران کا بچہ بچہ میرا بیٹا ہے. امام خمینی کی ایک شخصیت سادہ طرز زندگی تھی، دنیا کے زرق و برق سے ہمیشہ دور رہتے تھے، گھر والوں اور رشتہ داروں سے بھی انتہائی اپنائیت سے ملتے تھے. مکان، لباس اور غذا ایک عام انسان بلکہ اس سے بھی زیادہ سادہ ہوا کرتی تھی، اور حسینیہ جمران جو تہران میں آپ کا مسکن تھا آج بھی اس بات کا گواہ ہے کہ ایک عظیم قائد جس نے مشرق و مغرب کی طاقتوں کو للکارا تھا وہ کتنا سادگی پسند تھا۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ سامراجی قوتوں اور بڑی طاقتوں سے مقابلے کا ایک بہترین طریقہ سادہ طرز زندگی کو قرار دیتے تھے، اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ اگر باطل قوتوں کے مقابلے میں بے خوف و ہراس کھڑے ہونا چاہتے ہو اور اپنا دفاع کرنا چاہتے ہو اور سپر پاور طاقتوں کے ہتھیاروں اور شیاطین کے حربوں سے محفوظ رہنا چاہتے ہو تو سادہ طرز زندگی اپناؤ، اور یہی وہ چیز تھی جس نے امام خمینی کو استردادی اور سامراجی طاقتوں کے مقابلے میں فتح یاب بنایا۔ سر انجام شیخ خمینی سے طلوع ہونے والا سورج علم و عمل، زہد و عرفان، استقلال اور آزادی، حریت و ظلم و ستیزی، وحدت و قوت اور بہادری شجاعت کی شعائیں بکھیرنے کے بعد 4 جون 1989 کو جمران کی وادی میں غروب ہو گیا، لیکن اس کی تابانی اور روشنی آج بھی محروموں، کمزوروں اور حریت و آزادی کے متوالوں کو حرارت اور حوصلہ عطا کر رہی ہے۔
امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی حیات طیبہ کے مختلف پہلوؤں اور ان کے بے مثال اور عظیم الشان کارناموں پر ایک پروگرام میں ظاہر ہے کہ گفتگو نہیں ہو سکتی، لیکن کوشش کریں گے کہ جتنا بھی ہو سکے آج کے اس پروگرام میں ان کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں پر ہم نظر ڈالیں اور اپنے مہمانوں سے ان کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کریں۔ اس وقت ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے ایران کے ممتاز اسکالر اور دانشور حجت الاسلام والمسلمین ڈاکٹر یحییٰ جہانگیری صاحب کو، جو کہ خود بھی ایک انقلابی جذبے سے سرشار ہیں اور ان کا گھرانہ بھی انقلابی جد و جہد میں مصروف رہا ہے۔ تو چلتے ان کی خدمت میں۔ السلام علیکم جناب۔
میں آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں اور امام خمینی کی رحلت،
ظاہر ہے کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کے اتنے پہلو ہیں کہ ابتدا میں یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ شروع کہاں سے کیا جائے۔ تو بہرحال میں پہلے تو ان کے پدر بزرگوار آیت اللہ مصطفیٰ خمینی مرحوم کی زندگی سے شروع کرتا ہوں، جن کی وراثت میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کو جہاد اور شہادت ملی تھی۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ ایک کو جو جہاد اور شہادت کا جذبہ ملا تھا وہ خاندانی تھا، نسلاً بعد نسلین؟
جب آپ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ امام کو صرف ایک شخص نہیں دیکھنا چاہیے جو تاریخ اور میراث وغیرہ سے الگ۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے حوزہ علمیہ میں تعلیم حاصل کی، جہاں پہ مجاہدین نے تربیت پائی، اور جب حوزہ علمیہ میں ہمیں شہید اول نظر آتے ہیں، شہید ثانی نظر آتے ہیں جنہوں نے دین کی راہ میں اپنی جانیں قربان کی، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی حوزے میں تعلیم پائی۔ امام کو کا اگر جہاد پر یقین ہے اور انہوں نے خالی ہاتھوں سے بڑی طاقتوں کا مقابلہ کیا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اس حوزہ علمیہ میں انہوں نے پرورش پائی تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کا خاندان بھی عظیم تھا، ان کے والد بھی عظیم تھے، ان کے والد نے طاقتوں کا مقابلہ کیا، ان کے والد نے کئی بار چونکہ اس علاقے کے لوگوں پہ ظلم ہوا تھا تو انہوں نے قیام کیا تھا اور لوگوں کا دفاع کیا تھا۔ امام خمینی نے اپنے گھر میں یہ باتیں دیکھی تھی، اور یہ سب انقلاب سے پہلے کی چیزیں ہیں، انقلاب کے بعد کی چیزیں نہیں ہیں۔ ہم انقلاب سے پہلے کو دیکھتے ہیں کہ آیت اللہ مصطفیٰ خمینی جو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند تھے، وہ خود مجتہد تھے، وہ ایک ایسے شخص تھے کہ جب آپ ان کی کتابوں کو دیکھتے ہیں جو انہوں نے لکھی ہیں تو وہ ایک نابغا نظر آتے ہیں امام خمینی، لیکن انہوں نے اپنے جان جو ہے وہ دین اور انقلاب کے لیے قربان کر دی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے پشپنا نہ صرف ایک پدر والے تھے اور ان کے نسل آئندہ والے لوگ تھے، بلکہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی جو میراث جو ہے وہ برے صغیر کے لوگوں نے بھی حاصل کی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں ان کے خاندان ایسا تھا، امام شجاع ہونا، غیرت مند ہونا، دین کا محافظ ہونا، مظلوموں کا محافظ ہونا، یہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فرزندوں میں بھی منتقل کی۔ یہی چیزیں ہمیں ان کے بڑے بیٹے آیت اللہ مصطفیٰ خمینی کی شخصیت میں بھی نظر آتا ہے، اور یہ انقلاب اسلامی جو ہے صرف ہمیں وہی نظر آتا ہے، کیونکہ یہ ایک بڑی چیز ہے، لیکن امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت جہاد کیا۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے سر و صلات نامی کتاب لکھی اور اس میں ایک جہاد کی طرح کی تفسیر بیان کی۔ نماز صرف یہی نہیں ہے کہ آپ صرف نماز ہی پڑھیں، بلکہ آپ کی نماز جو ہے وہ قیام کی صورت میں ہونی چاہیے، خدا کے راستے میں۔ خود نماز جو ہے وہ ایک جہاد ہونا چاہیے، نماز کے ساتھ ظلم کا مقابلہ ہونا چاہیے، آپ کی نماز کے ذریعے مظلوم جو ہے اس کو ظالم کے خلاف کھڑا ہو جانا چاہیے۔ امام اگر جہاد کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ میں جو ہے ہمیں ایسے شخصیات نظر آتی ہیں جنہوں نے اپنے لوگوں کا دفاع کیا، لیکن وہ جہاد جس کا ذکر ہم امام کے حوالے سے کرتے ہیں تو اس کی کئی پہلو ہیں۔ امام معرفت کے میدان میں جہاد کرتے ہیں، امام نے طاغوت کے مقابلے میں جہاد کیا، اور صرف ایسا نہیں تھا کہ امام کا جہاد نفی پر مشتمل تھا، بلکہ اس میں اس بات کا پہلو بھی پایا جاتا تھا۔ امام نے ولایت فقیہ کے نام عنوان سے کتابیں لکھی، اور امام جو ہے اس کا انقلاب جو ہے وہ انقلاب سے پہلے کا بھی تھا۔
بہت شکریہ، میں پھر آ جاؤں گا آپ کی خدمت میں۔ اس وقت چلتے ہمارے ساتھ رابطے میں ہے پاکستان کے ممتاز عالم اہل سنت قاری عبد الرحمان نورزئی صاحب۔ السلام علیکم جناب۔
السلام علیکم رضوی صاحب، خیریت سے آپ؟
جی اللہ کا شکر ہے۔ قاری صاحب، جانتے ہیں کہ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی 36ویں برسی ہے، ابتداءً آپ ان کی شخصیت کے بارے میں اپنے تاثرات اپنے الفاظ میں بیان کرنا چاہیں گے، کس طرح سے بیان کریں گے؟
حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ امت مسلمہ کے قائد تھے، وہ ایران کے نہیں پوری امت مسلمہ کے قائد تھے، اور ان کا انقلاب ایک عظیم اسلامی انقلاب تھا جس نے دنیا کو متحیر کر دیا، اور وہ انقلاب تھا کہ جس نے دشمن کو ششتر کر دیا جو اس کا جواب نہیں دے سکا۔ آج تک دشمن خوف زدہ ہے اس کے اقوال سے، اس کے افعال سے، اس کے گفتگو سے، اس کے کردار سے۔ یہ سعادت مندی صرف ایران کو حاصل ہے کہ اس نے ظلم کے خلاف، جبر کے خلاف، استبداد کے خلاف امت مسلمہ کو بیدار کیا۔ ہم کہتے ہیں کہ انقلاب ایران پوری امت مسلمہ کی بیداری کا معجب ہے، اس لیے ہم امام خمینی کے رحلت کو پوری امت مسلمہ کے لیے عظیم صدمہ سمجھتے ہیں، اور اللہ کا فضل ہے کہ آج رہبر مقام معظم رہبری اس نیابت کو پورا کر رہے ہیں، وہی گفتگو کر رہے ہیں، وہی کردار ادا کر رہے ہیں جو حضرت امام خمینی نے ریاست میں امت مسلمہ کے لیے اور ایران کے علماء اور عوام کے لیے چھوڑی ہے۔ چونکہ امام خمینی پوری امت مسلمہ کے قائد تھے اور وہ اتحاد امت کے دائی تھے، اور انہوں نے پیغام دیا کہ امت، اسلامی امت ایک ہے، ان کے مزاجات ایک ہیں، ان کے مفاد ایک ہیں، ان کے پورے جو
قاری صاحب میں قاری عبد الرحمان نورزئی صاحب میں تھوڑا اس سے آگے بڑھ کے ایک سوال آپ سے کرنا چاہوں گا۔ امت مسلمہ یقینی طور پر بلا شبہ اس کے قائد تھے، لیکن پوری عالم انسانیت کو جو انہوں نے حقارت اور غلامی کی زنجیر سے نکالنے کا جذبہ تھا، کہ آج آپ دیکھیں کہ لاطینی امریکہ میں تو امت مسلمہ نہیں ہے، وہاں کی جو قومیں ہیں، وہاں کی جو عوام ہے، وہ بھی سامراجی طاقتوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کری۔ آپ نہیں سمجھتے کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی حیبت اور ان کا جو درس تھا؟
امام خمینی کے انقلاب کا اعجاز ہے کہ اس نے مصنفین کو زندگی دی، بولنے کی قوت دی، مصنفین کو آزادی قرار دکھایا، اور دنیا میں آج جتنے بھی آپ آزادی کی تحریکیں دیکھ رہے ہیں، جو جدوجہد کی تحریکیں دیکھ رہے ہیں، کلمہ حق بولنے کی جو جدوجہد دیکھ رہے ہیں، یہ امام خمینی کے انقلاب کا ثمرہ ہے، اور امام خمینی کے انقلاب کے ذریعے ضعیف امتیں، ضعیف قومیں، ضعیف ملتیں جو ہیں وہ بیدار ہو چکی ہیں۔ آج دنیا میں امریکہ شیطان کبیر پریشان حال ہے، اور اس کے حواری جو دنیا میں ہیں مفسدین فی الارض وہ بھی حیران و پریشان ہے۔ دیکھیے فلسطین کے مسئلے کو زندہ کیا، آج امت مسلمہ فلسطین کے ساتھ کھڑی ہے، اور فلسطین کے مسلم عوام مزاحمت کر رہے ہیں امریکہ کے خلاف، اسرائیل کے خلاف۔ وہ انہوں نے وہ حالت کر دی ہے اسرائیل کی اور امریکہ کی کہ دنیا اس کے اوپر پریشان ہے۔
میں پھر حاضروں گا آپ کی خدمت میں قاری عبد الرحمان نورزئی صاحب، میں پھر حاضروں گا آپ کی خدمت میں۔ ہمارا رابطہ ہوا ہے ایک اور ہمارے مہمان سے، چلتے ہیں اس وقت سری نگر جہاں سے ہمارے ساتھ رابطے میں ڈاکٹر توصیف احمد وانی صاحب۔ السلام علیکم جناب۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
بہت شکریہ وانی صاحب۔ ایران سمیت پوری دنیا میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی 36ویں برسی کی مناسبت سے پروگرام مجالس کا انعقاد شروع ہو چکا ہے, اور ظاہر ہے کہ کشمیر کے مختلف علاقوں میں, ہندوستان کے دیگر, پاکستان کے مختلف علاقوں میں, ہر طرف جو مجالس کا سلسلہ ہے. آپ اپنے تاثرات امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کے تناظر میں کس طرح سے بیان کریں گے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العلماء ورثۃ الانبیاء, عالم انبیاء کے میراث ہوتے ہیں, انبیاء کے نائب ہوتے ہیں. تو ویسے ایک سنی اسکالر, میں نے کتاب حال ہی میں پڑھی تھی مختار مسعود صاحب کی, ایک سنی اسکالر ہیں, تو اس نے کتاب لکھی تھی لوح ایام. تو وہ سنی اسکالر یہ کہنے پر مجبور ہوئے کہ بھائی امام سے پہلے, امام خمینی سے پہلے ایران کے لوگ نماز پڑھتے تھے, ٹھیک, زکات بھی دیتے تھے, حج بھی کرتے تھے, مسجدیں بھی آباد تھے, حرم بھی آباد تھے, لیکن تاغوت کے ساتھ ان کا سمجھوتا تھا اسلامی انقلاب سے پہلے. اور مسعود مختار صاحب کہتے ہیں کہ علامہ خمینی صاحب کا بڑا کارنامہ ہے, انہوں نے تاغوتی نظام کے خلاف اپنی آواز کو بلند کیا. انہوں نے ایک پیغام دیا کہ ہم دب کے نہیں رہ سکتے, ہم مظلومیت کی زندگی اختیار نہیں کر سکتے. ہمارا جو ویژن ہے, ہمارا جو تھاٹ ہے, وہ ہے کہ تاغوت کے خلاف لڑے. تو مسعود مختار صاحب کا اس کتاب میں انکشاف ہے کہ پوری دنیا میں اس وقت پستی حالی کا شکار تھی امت مسلمہ, لیکن اسلامی انقلاب کی اس انقلاب ایران نے ایک علمی فضا کو قائم کیا کہ بھائی ہمیں اس طاغوتی نظام کے خلاف لڑنا چاہیے. اور یہ جو شاہ صاحب تھے اس سے پہلے, تو علامہ خمینی صاحب کا یہ بڑا کارنامہ ہے کہ انہوں نے, جیسے علامہ اقبال نے کہا تھا, نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری, تو علامہ خمینی نے رسم شبیری ادا کی, سبحان اللہ. تو مسعود مختار صاحب کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ خانقاہوں سے نکلے, حرم امام باڑوں سے نکلے, مسجدوں سے نکلے, آپ سٹرگل کریں طاغوتی نظام کے خلاف, نظام کے خلاف جو اسلام کے خلاف نظام کھڑا ہوا ہے. تو علامہ خمینی صاحب کا بڑا کارنامہ ہے کہ انہوں نے اسلام کو ایک ایسا نظریہ دیا کہ ہمیں اسلام کو اسٹیبلش کرنا چاہیے, اسلامی نظام کو ہمیں اسٹیبلش کرنا چاہیے, ہمیں طاغوتی نظام کے خلاف لڑنا چاہیے. تو مسعود مختار صاحب نے کہا کہ یہ امام خمینی کا بڑا کارنامہ ہے کہ انہوں نے طاغوت کے خلاف ساتھ سمجھوتا نہیں کیا, یہ ان کا بڑا کارنامہ ہے.
یقیناً میں پھر حاضر ہوں گا آپ کی خدمت میں, پھر حاضر ہوں گا آپ کی خدمت. ساتھیوں نے یہاں پر ایک اور رپورٹ تیار کی, اسے دیکھیں, پھر آپ کی خدمت میں اور اپنے مہمانوں کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں.
امام خمینی رحمتہ اللہ علیہ نے جہاں ایران میں 2500 سالہ شہنشاہی حکومت کا خاتمہ کیا, وہیں عالم اسلام کو اسلامی تعلیمات کے اساس اور بنیاد پر ایک کامیاب اسلامی حکومت کا ماڈل اور پوری امت مسلمہ کو پیش کیا. آج 46 سال کا عرصہ گزر جانے کے بعد امام خمینی رحمتہ اللہ علیہ کی یہ عظیم اور جاویدانی یادگار یعنی اسلامی جمہوری نظام افق عالم پر ایک کامیاب اور ماڈرن لیکن حقیقی اسلامی تعلیمات پر استوار اور پائیدار نظام حکومت کے طور پر دنیا کے سامنے اپنے آپ کو منوانے میں کامیاب رہی ہے. اسلام دشمن طاقتوں کی ریشہ دوانیوں اور عداوتوں اور دشمنیوں کے باوجود اسلامی جمہوری نظام کا یہ شجرہ طیبہ روز بروز تنو من درخت میں تبدیل ہوتا جا رہا ہے, اور بعد مخالف کی ہوائیں اور آندیاں اس سے اپنا سر ٹکرا کر خود ہی پشیمان نظر آتی ہیں. آج ایران کا اسلامی نظام علم و دانش, سائنس اور ٹیکنالوجی, جدید علوم اور خاص طور سے اپنے دفاع کے لیے دفاعی میدان میں دنیا کی ایک بڑی طاقت میں تبدیل ہو چکا ہے, اور یہ امام خمینی رحمتہ اللہ علیہ کے اس نظریے کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ ہم اللہ پر بھروسہ کر کے سب کچھ حاصل کر سکتے ہیں. امام خمینی رحمتہ اللہ علیہ نے اسی طرح امت مسلمہ کے سب سے بڑے مسئلہ فلسطین کو, جس کو طاق نسیان کے حوالے کر دیا گیا تھا, ایک بار پھر دنیا کے سامنے زندہ کیا, اور ایران میں اسلامی انقلاب کی کامیابی اور اسلامی جمہوری حکومت کی تشکیل کے بعد تہران میں غاصب اسرائیل کے سفارت خانے کو فلسطین کے سفارت خانے میں تبدیل کر دیا, اور پھر فلسطین جسے فراموش کر دیا گیا تھا اور زندہ و پائندہ مسئلہ بن چکا ہے. امام خمینی رحمتہ اللہ علیہ کی ہی للکار نے فلسطینی نوجوانوں کے دلوں میں ہمت و حوصلہ پیدا کیا, اور پھر یکے بعد دیگر دسیوں جہادی تنظیمیں وجود میں آئیں جن کا نصب العین سرزمین فلسطین اور قبل اول کو آزاد کرانا ہے. امام خمینی رحمتہ اللہ علیہ نے ہی عالمی یوم قدس کا اعلان کر کے پوری دنیا کے مسلمانوں کو یہ پیغام دیا تھا کہ یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ فلسطینیوں کی مدد کر کے اپنے قبل اول کو آزاد کراؤ. امام خمینی رحمتہ اللہ علیہ کا یہ تاریخی جملہ ہمیشہ سنہری حروف میں لکھا جائے گا. یوم قدس روز اسلام ہے, اور مسئلہ فلسطین عالم اسلام کا مسئلہ ہے. امام خمینی رحمتہ اللہ علیہ نے اسلام دشمن طاقتوں کی سازشوں اور مسلمانوں کے درمیان اختلاف بھڑکانے کی سامراجی طاقتوں کی کوششوں کو بے اثر بنانے کے لیے امام خمینی رحمتہ اللہ علیہ منادی وحدت بن کر سامنے آئے, اور 12 سے 17 ربیع الاول تک کے ایام کو ہفتہ وحدت سے موسوم کیا, اور مسلمانوں کو قوت و بھائی چارے کی دعوت دی. بنابراہ آج مسلم حکمرانوں اور امت اسلامیہ کی ذمہ داری ہے کہ ایک ایسے وقت کے جب سامراجی طاقتیں عالم اسلام کو تقسیم در تقسیم کرنے پر تلی ہوئی ہیں, سب کو اتحاد و یگانگت سے متعلق اپنی ذمہ داریوں پر عمل کرنا چاہیے. یہی اسلام اور امت اسلامیہ کی بہترین خدمت ہے.
ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ڈاکٹر جہانگیری صاحب کی خدمت میں. ڈاکٹر صاحب, امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی ظاہر کے خصوصیات, ان کی شخصیت پہ گفتگو ہو رہی ہے اور یقینی طور پر ایک دو پروگرام میں اس کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا, لیکن پھر بھی ان کی ایک بڑی خصوصیت سادہ طرز زندگی تھی. کیا کہیں گے آپ؟
میں چونکہ کشمیر پہ بات ہو رہی تھی تو میں پہلے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں چند سال پہلے کشمیر میں تھا اور مجھے وہ کشمیر والی بات یاد آ گئی جہاں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایک کانفرنس ہوئی تھی. میں نے وہاں تقریر کی تھی اور اس سے اگلے دن اور تقریب تھی وہاں, بہت زیادہ کشمیر کے بہت زیادہ لوگ وہ شریک ہوئے تھے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے سے متعلق جو تقریب تھی جو, اور مجھے ایسا وہاں لگا کہ جیسے میں ایران میں ہوں اور مجھے بہت اچھا لگا. ایک اور یہ ہے کہ میرا واقعہ یہ ہے کہ میں سڈنی میں تھا, وہاں ایک اہل سنت کے ایک بڑے عالم دین کے پاس تھا. وہاں چونکہ وہ غیر ملکی تھے اور ایران کا ہمیں زیادہ معلوم نہیں تھا, وہاں انہوں نے ٹی وی روشن کیا تو وہاں بتایا گیا کہ اگر امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے باتوں پہ عمل ہوتا تو غزے کا واقعہ جو ہے وہ اب پیش نہ آتا. اگر امام خمینی کی باتوں پہ لوگ عمل کرتے تو غزہ کا واقعہ پیش نہ آتا. یہ امام, میں مختلف ممالک میں گیا ہوں, جب آپ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیتے ہیں تو جو سب سے پہلی چیز جو آپ کے ذہن میں آتی ہے وہ امام, وہ امت کا اتحاد ہے. امام نے اس پر بہت تاکید کی. جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے تو ایک بتاؤں کہ برطانیہ سے کچھ علماء آئے تھے ایران آنے سے پہلے, وہ ایران کے میں نہیں آئے تھے, پہلی بار انہیں ایران میں آنا تھا, تو ان کی ذہنیت اور طرح کی تھی. جب وہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں آئے جمران میں اور انہوں نے قوم میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا گھر دیکھا تو انہوں نے ایک لکھا, ہمارے لیے بہت حیرت انگیز بات تھی کہ اتنا سادہ انسان کہ جس کے پاس کچھ بھی نہیں, نہ محل نہ, اس نے تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب برپا کر دیا اور 8 سال تک بڑی طاقتوں کا مقابلہ کیا صرف اپنی سادگی کے ساتھ. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی سب سے بڑی طاقت ان کی سادہ زندگی تھی. آپ دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر کی ڈیکوریشن کو تبدیل کرنا چاہتے تھے تو امام مخالفت کرتے تھے. اگر آپ امام کی سادگی کو دیکھنا چاہتے ہیں تو جماران میں امام کا گھر دیکھیں یا نجف میں جائیں وہاں امام کا گھر دیکھیں. ایسا نہیں کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ انقلاب سے پہلے سادہ تھے اور انقلاب کے بعد سادہ نہیں تھے, بلکہ انقلاب سے پہلے بھی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی سادہ تھی, نجب میں سادہ تھی اور قوم میں بھی اسی طرح کی تھی, اور انقلاب کے بعد جب وہ رہبر بن گئے تھے اسی طرح انہوں نے اپنی سادہ زندگی اختیار کیے رکھی. یہی وجہ تھی کہ محروم لوگ جو تھے وہ امام کو دوسروں سے زیادہ دوست رکھتے تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ امام انہی میں سے ہیں.
آپ نے برطانوی شہریوں کی بات کی, کیوبا کے رہنما فیڈل کاسٹرو بھی آئے تھے, انہوں نے بھی جمران کو دیکھا تھا البتہ امام کی رحلت کے بعد, تو انہوں نے بھی بہت ہی حیرت کا اظہار کیا, دنگ رہ گئے امام خمینی کا گھر دیکھ کے کہ اتنا بڑا لیڈر اور اتنا سادہ اس کا گھر.
جب ہم بچے تھے تو ہم نے امام کو نہیں دیکھا تھا, جب ہم بچے تھے تو ہمیں جمران میں لے آیا گیا, پہلے ہمیں شاہ کے محل میں لے گئے اور ہمارا ذہن اس طرح تھا کہ بادشاہ کا گھر ایسا ہی ہونا چاہیے. پھر ہمارے استاد نے کہا کہ پوچھا کہ امام کا گھر تمہارے خیال میں کیسا ہے, ڈرائنگ بناؤ اس کو, تو ہم نے ڈرائنگ جو بنائی اس میں ایک بڑا محل بنایا, تو کہا کہ امام کا گھر جو ہے وہ بھی ایک بڑا محل ہے. پھر ہمارا استاد ہمیں لے گیا امام کے گھر, ہم نے دیکھا تو ہمیں یقین نہیں آیا, حتیٰ ہم بچوں کو بھی یہ یقین نہیں آیا کہ امام کا گھر جو ہے وہ اتنا سادہ ہو سکتا ہے. کیوبا کے صدر کے ساتھ بھی یہی پیش آیا, امام خمینی بہت زیادہ سادہ تھے اور امام خمینی رحمت اللہ علیہ سے صرف ایرانی لوگ ہی نہیں بلکہ ایران سے کی سرحدوں سے باہر کے لوگ بھی امام سے محبت کرتے ہیں ان کے ساتھ کی
توصیف احمد وانی صاحب, بات امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی سادہ زندگی اور سادہ طرز زندگی پر ہو رہی ہے. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اپنے خطابات میں بھی فرمایا کرتے تھے کہ اگر دشمن طاقتوں پر غلبہ پانا چاہتے ہو, اگر سپر پاور قوتوں کو زیر کرنا چاہتے ہو, اگر شیاطین کے وسوسوں کو چور اور چکنا چور کرنا چاہتے ہو تو سادہ طرز زندگی اپناؤ. آپ نہیں سمجھتے کہ یہی سادہ طرز زندگی اور یہی اللہ پر بھروسہ تھا کہ کارٹر یہ کہنے پر مجبور ہوا تھا کہ ساری صورتحال ہمارے حق میں تھی لیکن خدا خمینی کے ساتھ تھا.
واہ سبحان اللہ. اس سے پہلے ترکی میں اہل سنت کے ایک سکالر نے کتاب لکھی تھی امام خمینی علماء اہل سنت کی نظر میں. انہوں نے کہا کہ امام خمینی نے اہل عالم کو مکتب اہل بیت سے آشنا کرا کے قوموں کو بیدار کیا ہے. فاضل مصنف نے کہا کہ حضرت امام خمینی سادہ طرز زندگی اختیار کی, زہد کی زندگی اختیار کی, وہ ملا سدرا سے بڑے متاثر تھے, اور اس کے علاوہ علامہ امام خمینی نے حقیقی اسلامی محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیادوں پر اسلامی حکومت قائم کرنے میں امام خمینی کی کامیابی کی طرح اشارہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اسلامی انقلاب نے دنیا کے حالات میں اہم کردار ادا کیا ہے اور اسلامی بیداری میں اس کی نشانیاں دکھائی دے رہی ہے انشاءاللہ. انہوں نے یہی بھی کہا کہ حضرت امام خمینی کی ہدایات نے مسلمانوں کو سامراج کے تسلط سے نجات دلوائی ہے. انہوں نے سامراج کے مد مقابل ملت اسلامی کے اتحاد کی ضرورت پر تاکید کی اور کہا قرآن و اہل بیت کی پیروی مسلمانوں کو اس منزل تک پہنچا سکتی ہے. ادھر ترکی میں بیسڈ ایک سنی سکالر نے امام خمینی کی برسی پر یہ کہا کہ امام خمینی کے افکار و نظریات نے مسلمانوں پر گہرے اثرات چھوڑے ہیں. صوبیہ کی یونیورسٹی کے اس پروفیسر نے بانی اسلامی انقلاب کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا امام خمینی کی قیادت میں اسلامی انقلاب نے ارینا کو علاقے کی بڑی طاقت میں تبدیل کر دیا اور عالمی سطح پر دنیا میں بڑے تبدیلیوں کا سبب بنا. تو میں سمجھتا ہوں کہ سر جو آپ نے سوال کیا, میں نے بیسڈ ایک سنی سکالر تمام سکالرز کو پڑھا لیکن امام خمینی کی کامیابی اسی راز میں مضمر تھی کہ وہ سادہ زندگی کے قائل تھے. انہوں نے زہد کی اختیار زندگی بسر کی, وہ خوف الہی سے سرشار تھے, عشق رسول اللہ سے سرشار تھے, اہل بیت علیہ السلام کی محبتوں سے سرشار تھے. اسی دولت نے علامہ امام خمینی کے سر کو اونچا کر دیا. تو آج ہمیں چاہیے کہ علامہ امام خمینی کے اس طرز زندگی کو اپنائے, ان کی تعلیمات کو عام کرے اور اقوام عالم تک ان کی تعلیمات کو پہنچانے کی کوشش کرے.
بہت شکریہ, میں پھر آ جاؤں گا آپ کی خدمت میں. ڈاکٹر جہانگیری صاحب, بہت سے لوگ جیسا کہ آپ نے اپنی گفتگو کے آغاز میں فرمایا کہ دین کو افیون سمجھتے تھے, امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اسلامی تعلیمات, قرآن جو ایک ضابط حیات ہے, اللہ نے بتایا کہ ضابط حیات ہے, قرآن اور سنت کی بنیاد پر ایک اسلامی جمہوری نظام قائم کیا. کیا 46 سال کا عرصہ کم ہوتا ہے یہ باور کرنے میں کہ اسلامی تعلیمات کی بنیاد پر ایک ماڈرن اور پائیدار اسلامی حکومت تشکیل دی جا سکتی ہے؟
امام اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ اسلام صرف ایسا دین نہیں ہے کہ جو لائق کی طرح ہو. جب آپ ادیان کا مطالعہ کرتے ہیں, پوچھ کہتے ہیں کہ دین کیا ہے, تو وہ کہتے ہیں دین یعنی انجیل, دین یعنی قرآن, دین یعنی سنت. امام کا خیال تھا کہ دین صرف یہی نہیں ہے, دین وہ ہے کہ جس کو معاشرے میں نافذ ہونا چاہیے, دین وہ ہے کہ جسے لوگوں جسے دیکھیں, دین وہ ہے کہ لوگ جسے اپنے گھروں میں دیکھیں, دین وہ ہے کہ جسے لوگ میڈیا میں اور ذرائع ابلاغ میں دیکھیں. امام خمینی اس بات کے قائل تھے کہ دین وہ نہیں ہے جو صرف مسجد میں ہو, بلکہ دین معاشرے میں نظر آنا چاہیے, اور یہ بہت اہم نظریہ ہے. یہی وجہ ہے کہ امام دین کی تحقیق نہیں کرتے تھے, ریسرچ نہیں کرتے تھے, بلکہ امام کا عقیدہ تھا کہ دین پر ایمان رکھنا صرف دین کی ریسرچ نہیں ہے, بلکہ دین کو نافذ کرنا ہے معاشرے میں, اور ایسا ہونا چاہیے. اسی وجہ سے امام نے انقلاب برپا کیا. امام نے کہا کہ اگر ہم عدالت کا عدل کا نام لیتے ہیں تو عدل معاشرے میں نافذ ہونی چاہیے, تو اگر ہم مظلوم کا نام لیتے ہیں تو وہ صرف کتابوں میں نہیں ہونا چاہیے بلکہ مظلوم کی حمایت ہونی چاہیے. بہت سارے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اصلا دینی جو تعلیمات ہیں وہ بے معنی ہیں, بلکہ امام نے دوبارہ ان کی طرف باز گشت کی, دین کو واپس پلٹایا اور احیا کیا. پچاس آپ تقریباً آدھی صدی ہو چکی ہے اور دیکھیں کہ دنیا میں کیا ہوا ہے. پازیٹیوزم ختم ہو گیا ہے. میں ایسا پروفیسر ہوں کہ جس کا مغربی یونیورسٹیوں سے بھی تعلق ہے. مغربی محققین یہ اب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں دین کی طرف واپس لوٹنا چاہیے, ملکوت کی طرف واپس لوٹنا چاہیے. کیا واقعہ رونما ہوا ہے؟ وہ مغرب جو پہلے کہتا تھا کہ دین بے معنی ہے, اب وہ ڈیوائن کی بات کرتے ہیں. یعنی امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے 50 سال کے بعد کا انقلاب جو ہے وہ نہ صرف 50 سال کے بعد ثابت قدم ہے, بلکہ اب دوسرے ادیان کے رہبر اور دنیا کے لوگ بھی نے بھی دین کی طرف توجہ شروع کر دیا. اور میرا آخری جملہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ دانشگاہ میں مغرب میں جب اصلا اسلام نہیں تھا, اب سڈنی میں جو ہے اسلام کے بہت سارے مراکز ہیں, میلبورن میں بہت سارے مراکز اور مسجد ہیں. یہ مغرب میں ایسا ہوا ہے. ان سب یہ سب ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کی بہترین دانشگاہوں میں آکسفورڈ, کیمبرج, مستر آلمان جرمنی میں اور آسٹریلیا کی یونیورسٹی میں چیئر ہیں, اسلامی تعلیمات کی چیئرز ہیں. آج اسلام جو ہے وہ مغرب کے دانش یونیورسٹیوں میں داخل ہو چکا ہے, اور تاکہ وہ دیکھیں کہ اسلام جو ہے یہ ایک حقیقت ہے. امام نے انقلاب میں یہ کہا کہ اسلام صرف کتاب نہیں ہے, بلکہ اسلام کے ساتھ بہتر زندگی کی جا سکتی ہے, بہتر حکمرانی کی جا سکتی ہے. اور ایک زمانے میں مغرب کہتا تھا کہ دین کا کوئی فائدہ نہیں, حتیٰ جو مومن تھے وہ کہتے تھے کہ دین جو ہے وہ کتاب میں ہونا چاہیے. آج ان کا بھی یقین ہے کہ دین جو ہے وہ انسان کو نجات دے سکتا ہے.
صاحب ایک منٹ میں بہت ہی مختصر آپ سے جواب چاہوں گا کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی جو ایک خصوصیت تھی وہ ظلم سے تیزی تھی. آج فلسطین, یمن, عراق اور حتی لاطینی امریکہ میں اس نظریے کو آپ کس پرائے میں دیکھ رہے ہیں؟
امام خمینی کا ایک اہم کارنامہ انقلابی جو ہے طرز عمل کی ترویج ہے. آپ نے مظلوموں کو ظلم سے نجات دلوانے کے لیے ان کے اندر تسلط کے نظام کو مقابل ڈٹ جانے کی جرات پیدا کی. ایک سنی سکالر نے یہاں تک لکھا کہ آپ نے اسلام کو خیاج نو عطا کی, مسلمانوں کا وقار بجال کیا, آپ نے مسلمان کو امت واحدہ کا درج دی. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں جو مختلف مظالم ہو رہے ہیں, مختلف ممالکوں میں جو آپ جس کی طرح آپ نے اشارہ کیا, تو آج ہمیں چاہے کہ ہم امت وسطی کا ثبوت دیں, ہم اتحاد ملت پر زیادہ سٹریس کریں. اور امام خمینی کا ایک بڑا کارنامہ کہ انہوں نے شیعہ سنی اختلافات کو دور کرنے میں ایک اہم
بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر یحیٰ جہانگیری صاحب, آپ کے پاس بہت بہت شکریہ. ہم آپ کے شکر گزار ہیں اپنے معزز دیگر مہمانوں کے اور اپنے ہمارے مہمانوں کی گفتگو ملاحظہ فرمائی. اگلے پروگرام تک مجھے علی عباس عزیزی اور دیگر ساتھیوں کو اجازت دیجیے. خدا حافظ. بہت شکریہ.